पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد وصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات عزیزان گرامی ولایت کے عنوان سے جو خاص خاص باتیں بیان کی جا سکتی ہیں انہیں ایک آسان فہم طریقے پر میں آپ کی سماعت کی پیش نظر کر رہی ہوں کیونکہ جو مجالس ہوتی ہیں وہ ایک پاپولر لیکچر ہوتا ہے اور پاپولر لیکچر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر ذہنی سطح کا آدمی شریک ہوتا ہے یہ صرف ایک اکیڈمک ڈبیٹ یا اکیڈمک ڈسکشن یا ڈسکورس نہیں ہے اس میں خاص ذہنی سطح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں یا جس کے اندر ایک خاص ایک فوکسڈ قسم کا گروپ ہو بلکہ اس میں ہر قسم کے ذہنی سطح کا آدمی آتا ہے اور اس پاپولر لیکچر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شریک ہے اسے اس لیکچر سے اس پاپولر لیکچر سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہونا چاہیے تو لہٰذا پوری کوشش ہم نے کی کہ اسے آسان فہم بنائیں اور جو تمام حاضرین ہیں وہ اس موضوع سے اور اس ڈسکشن سے اور اس ایکسپلینیشن سے کوئی نہ کوئی ان کو فائدہ ضرور پہنچے اور یہ کلیئرٹی ہو کہ اہل تشیع میں ولایت کا جو کانسیپٹ ہے جو عقیدہ ہے جو اہل تشیع نے خود ڈیوائس نہیں کیا خود نہیں بنایا بلکہ آئے ولایت کی موجودگی میں یہ عقیدہ جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھا ہم نے اسے کس طرح ہمارے ہاں اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے یا قبولیت ہے وہ کس طرح پر ہے دیکھیے ولایت کے موضوع پر ہم نے چار ڈائمنشنس پر بات کی اور یہ چار ڈائمنشنس آیت اللہ مرتضیٰ عسکری نے فلسفہ ولایت پر جب بہت اچھی ڈسکورس اور بہت اچھی ڈسکشن کی اس کے اندر انہوں نے چار ڈائمنشنس پیش کیے ان میں سے جو چوتھا ڈائمنشن ہے چوتھا پہلو ہے وہ ولی کا ایک ایسی اتھارٹی اور اختیار رکھنا ہے جو یونیورسل ہو اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے وجود رکھتی ہے ولی کو اس پر اختیار ہوتا ہے اسے ولایت تصرف یا اولیٰ بالتصرف بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب ولایت کے عنوان سے مکتب تشیع میں ولی کو اولیٰ بالتصرف یا یونیورسل اتھارٹی کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور یہ یونیورسل اتھارٹی ولی کو جو سپریم ولی ہے خدا، اس کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے۔ اس اتھارٹی سے ولی خدا کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی یہ ہوریزونٹل طرح سے ہم اس ولایت کے جو منصب ہے اس کو نہیں ٹریٹ کر سکتے، اور نہ قرآن مجید نے اس کا کوئی کانسیپٹ پیش کیا، بلکہ یہ ساری کی ساری ورٹیکل اتھارٹی ہے۔ یعنی جو سب سے عظیم ولایت ہے وہ خدا کی ولایت ہے۔ خدا نے اپنی ولایت سے اپنے پیغمبر آخر الزماں اور باقی نبیوں کو بھی اس ولایت میں سے، اس اختیار میں سے، اس اتھارٹی میں سے ان کو اتھرائز کیا، اور ایسے عجائبات انہوں نے دنیا کو دکھائے جو عقل کو حیران کرنے والے، اور جو جن کے لیے ہم صرف یہی سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی طرف سے وہ عجائبات کا ظہور ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ سارے عجائبات ان ولیوں نے خدا کے اذن اور اس کی مرضی سے لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ میں نے مثال کے طور پر گزشتہ تقاریر میں آپ کے سامنے جناب عیسیٰ کی مثال پیش کی کہ انہوں نے مٹی کا پتلا بنایا، اور قرآن مجید نے کہا کہ خدا نے بھی مٹی کا پتلا بنایا، عیسیٰ نے اس میں روح پھونکی، وہ پرندے کی طرح انہیں لگا، خدا نے روح پھونکی مٹی کے پتلے میں تو وہ آدم بن گیا۔ لیکن کیا اس رویے سے عیسیٰ خدا بن گئے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں، بلکہ جناب عیسیٰ نے جو یہ کام انجام دیا یہ مینیفیسٹیشن ہے خدا کی اتھارٹی کی، اور اسی لیے قرآن مجید نے ایک مقام پر کہا بے اذنی اور ایک مقام پر کہا بے اذن اللہ۔ بے اذنی کا مطلب خدا کے اذن سے ہوا، اللہ نے کہا یہ میرے اذن سے ہوا، اور دوسرے مقام پر کہا بے اذن اللہ، یہ خدا کے اذن اور اس کی مرضی سے ہوا۔ اسی طرح جناب سلیمان کے معاملات ہیں کہ ان میں بھی ہم نے قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کی، اور پھر سورہ سوات میں جناب سلیمان کو کہا گیا کہ حاضہ اتاؤنا فامنن وامسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہمارا انلمیٹڈ گفٹ ہے۔ یہ ولایت کے جو عظیم مینیفیسٹیشنس آپ دکھا رہے ہیں، یہ ہمارا انلمیٹڈ گفٹ ہے، اور آپ اس کو، اس تحفے کو اگر چاہیں تو کسی کو دیں، اور چاہیں تو کسی کو نہ دیں، جس کو چاہیں دیں، جسے چاہیں روک لیں، آپ سے اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے ولایت، ولایت کا وہ ورٹیکل کانسیپٹ جس پر ہم مسلسل گفتگو کیے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو خدا کا ولی ہوتا ہے، خدا کی اتھارٹی سے اس کو اتھارٹی استعمال کرنے کا خدا کی طرف سے مینڈیٹ ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے، اپنی مرضی سے ولی کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ اچھا، اب جناب سلیمان کے معاملات میں سورہ نحل میں بھی جناب سلیمان کے ایک اس مینیفیسٹیشن کو جو یونیورسل اتھارٹی کا ہے، اولیٰ بالتصرف کا ہے، اس کا ایک مظاہرہ پیش کیا گیا۔ سورہ نحل میں ارشاد ہوا 38، 39 و 40 آیات ہیں، قال یا ایھا الملوء ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، قال فرۃ من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک و انی علیہ لقوی امین۔ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے ملکہ بلقیس اور ملک سبا اور جناب سلیمان کا ان کو اپنے بارگاہ میں طلب کرنا اور ان کا تسلیم کرنا جناب سلیمان کی نبوت کو۔ جب اس واقعے کو قرآن مجید نے بیان کیا تو کہا کہ سلیمان کو خبر ملی ہدہد پرندے کے ذریعے سے کہ ایک ملک ہے سبا اور اس کی ملکہ ہے بلقیس، اور کچھ ساری باتیں ہیں قرآن مجید میں، اس کی ڈسکشن لکھی ہوئی ہے، تو ہم اس ڈسکشن کو اسکپ کر کے اپنے جو ہمارا موضوع ہے اس کے اس فوکس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جب سلیمان کو پتہ چلا کہ ایسا ملک ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اپنے طرف، یعنی ان کو تسلیم کی منزل پر لے آئیں، یعنی وہ ہماری اتھارٹی کو مانیں۔ تو انہوں نے اپنے جو درباری بیٹھے ہوئے تھے، اب اس میں جنات پر بھی ان کی حکومت ہے اور انس پر بھی ان کی حکومت ہے، اس بات کا خیال رہے، تو قالا یا ایھا الملوء ایکم یاتینی بعرشہا، سلیمان پکارے اپنے سرداروں سے کہ اے سرداروں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس ملکہ کا تخت ہمارے پاس لا سکے؟ قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ خود ہمارے سامنے سر جھکا کر آئیں، اس سے پہلے ہمیں ان کا تخت اگر ہمارے سامنے آ جائے۔ قال افریت من الجن انا آتے کبھی، تو وہاں بیٹھے ہوئے سلیمان کے سرداروں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، انا آتے کبھی، میں اس تخت کو آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. تو جناب سلیمان نے پوچھا کہ تم کتنی دیر میں اس تخت کو ہمارے پاس لے کر آ جاؤ گے؟ تو اس نے جواب دیا قبل ان تقوم من مقامے کا, اس سے پہلے کہ آپ اپنے دربار کو برخاست کریں میں آپ کے سامنے تخت بلقیس حاضر کر دوں گا. اب جناب سلیمان دیکھیے ولی خدا ہیں اور یونیورسلی اتھارٹی رکھتے ہیں, اولا بتصرف ہیں, انہیں یہ بات کچھ اتنی زیادہ دل کو نہ بھائی کہ جب تک دربار برخاست ہوگا اس وقت وہ تخت بلقیس اٹھا کر لائے گا تو اتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا. تو انہوں نے دائیں اور بائیں دیکھنا شروع کیا, کوئی اور ہے جو اس سے بھی زیادہ جلدی ہمارے سامنے تخت بلقیس کو حاضر کر دے؟ قال الذي عنده علم من الكتاب, ایک ان کے دائیں طرف موجود تھا جو ان کا وزیر بھی تھا اور جو ان کا چچا زاد بھائی بھی تھا, وہ پکار اٹھا آصف بن برخیہ. قال الذي عنده علم من الكتاب, اور وہ کون تھا؟ اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. وہ پکارا قال الذي عنده علم من الكتاب, جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. اس نے کہا انا آتے کا بھائی, میں بھی لے آؤں گا. سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ اس نے جواب دیا قبل ان یرتدا لیکا طرفکا, اتنی دیر میں کہ آپ پلک جھپکیں. یعنی سلیمان کے اس وزیر نے جسے آصف بن برقیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کی فضیلت کیا تھی باقی لوگوں پر, اندہو علم من الکتاب, اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا, کتاب میں سے علم تھا. تو اس علم کتاب کے زور پر اس کی ولایت اور اس کی اتھارٹی اور اس کا اختیار اس درجے پر پہنچ گیا علم کتاب کے ذریعے سے کہ اس نے کہا کہ اے سلیمان میں تخت بلقیس کو لے کر آتا ہوں. سلیمان نے پوچھا کتنی دیر میں؟ تو کہا بس اتنی دیر میں جتنے میں آپ کی پلک جھپکے گی. اور ایسے ہی ہوا, پلک جھپکنے کے اندر آصف بن برقیہ تخت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کرتے ہیں. اس وقت سلیمان ارشاد فرماتے ہیں فلما راہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی لیبنونی ان اشکر ام افکر. جب سلیمان کے پاس تخت بلقیس لایا گیا پلک جھپکتے میں, تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. فلما راہ مستقرا عندہ, جیسے حاضر ہو گیا وہ تخت پلک جھپکتے میں آصف بن برقیہ, جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا, عندہ علم من الکتاب, کتاب میں سے جس کے پاس علم تھا, حاضر ہو گیا. تو آپ پکار اٹھے کہ کیا کہا سلیمان نے کہ یہ میری اتھارٹی ہے, یہ میرے زور پر, یہ میرے وزیر کے زور پر یہ تخت آ گیا. نہیں, قال ھذا من فضل ربی, کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے, یہ ولایت کی شان ہوا کرتی ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. اب اس فضل کو جب اللہ نے ایکسٹینڈ کیا جناب سلیمان کے لیے, تو سلیمان نے اس کی وجہ بھی بتائی, لیبلونی یہ میری آزمائش ہے, اشکرو ام افکرو, کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. یعنی ولایت پر, یہ ولیوں پر جو اللہ نے اپنی اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کیا, یہ اختیار استعمال کرنے کا اختیار دیا, قرآن مجید کہتا ہے یہ ان کے لیے بھی آزمائش اور امتحان ہے. اور آزمائش اور امتحان کیسا ہے کہ وہ شکر کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا قرآن مجید میں جس جس ولی کا تذکرہ قرآن پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وہ سارے کے سارے شکر کرنے والے ولی تھے. اب دیکھیے اس واقعے میں جو جناب آصف بن برقیہ نے, جو جناب سلیمان کے وزیر بھی تھے, آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے, اپنی طاقت اور اختیار کو استعمال کیا. اور طاقت اور اختیار کی بنیاد کیا بتائی قرآن مجید نے؟ عندہ علم من الکتاب, کتاب میں سے تھوڑا سا علم, کتاب میں سے علم, پوری کتاب کا علم نہیں. یہ بات ذہن نشین رہے, آصف بن برقیہ کے پاس پوری کتاب کا علم نہیں تھا. علم عندہ من الکتاب, عندہ علم من الکتاب, کتاب میں سے علم, تھوڑا سا علم. اچھا, اب اسے اہل تشیع یا ہماری اسکول آف تھاٹ میں اس ولایت کو ولایت تکوینی یا یونیورسل اتھارٹی اور کائنات پر ایسا اختیار جو اللہ کی طرف سے تفویض دیا گیا ہو, اس طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے یا اسے اس طرح سمجھا جاتا ہے. ابھی دیکھیے کہ اگر پیغمبر سلیمان, پیغمبر عیسیٰ یا پیغمبر موسیٰ یا پیغمبر عیسیٰ یا پیغمبر سلیمان کے وزیر آصف بن برقیہ ایسے اختیار کے حامل ہوں جو عقل کو حیران کرنے والا ہو, اور ایسے اختیار کو ظاہر کرنے میں جو خدائی ہے, دیکھیے یہ اختیار کا ظاہر کرنا, یہ تخت بلقیس کو ایک پلک جھپکتے میں لے آنا, یہ اختیار خدائی ہے, خدا کا اختیار. تو یہ جب اختیار کو استعمال کرتے ہیں تو یہ درحقیقت خدا کی اتھارٹی سے اس اتھارٹی کو ڈرائیو کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے آزمائش اور امتحان سمجھتے ہیں۔ اب سارے وہ انبیاء جو پیغمبر علیہ السلام سے درجے میں کمتر ہیں، اور میں نے گزشتہ کسی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پیغمبر کو درجہ نبوت نے حد کمال پر پہنچایا، سراج منیر کہا، اور سارے انبیاء کو جو مختلف فضائل کی ان کو سیڑھیوں پر بٹھایا، ان میں سب سے افضل ترین سیڑھی پر پیغمبر علیہ السلام کو بٹھایا اور پیغمبر کو اپنے نور میں سے، اللہ نور السماوات والارض، اس میں سے کہا سراج منیر ہے، تو ہائیسٹ پلیس جو ہے پیغمبر کے لیے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ پیغمبر کے ولایتی تکوینی یا یونیورسل اتھارٹی کا کیا کمال اور کیا عالم ہوگا۔ جناب سلیمان کا، جناب عیسیٰ کا، آخر نبی آخر الزما کے ساتھ کوئی نبوت اور کے مقام میں کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جناب رسول خدا جس مقام پر ہیں، سارے نبی ان سے کمتر حیثیت رکھتے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب پیغمبر علیہ السلام کی ولایت پر اگر ہم گفتگو کریں تو تین مثالیں میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے پیش کرتی ہوں۔ ایک مثال ہے سورہ بنی اسرائیل سے۔ اب یہ پیغمبر کی اتھارٹی کا تذکرہ ہے، پیغمبر کی ولایت تکوینی، پیغمبر کی یونیورسل اتھارٹی۔ عجیب معاملات قرآن مجید نے، عجیب عظیم مفاہیم کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی ایک رات میں مسجد حرام کعبے سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہم لے گئے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حوله، اور اطراف میں ہم نے برکتیں بھر دی۔ لنوری ہے، کیوں لے گئے؟ لنوری ہے من آیاتنا، اپنی آیتوں میں سے آیتیں دکھانے کے لیے۔ لنوری ہے من آیاتنا، دکھانے کے لیے اپنی آیتوں میں سے آیت، آیتوں میں سے آیتیں۔ انہ ہوا سمیع البصیر، اللہ بہترین سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ مقام ہے پیغمبر کا کہ صرف زمین کی حکومت یا زمین کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہے، پروردگار عالم نے آپ کو اس منزل پر پہنچایا کہ ٹائم کو بالکل، جو اسپیس کو اور ٹائم کی جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں تمام لوگوں کے لیے، ان لمیٹیشنز، اس بیریئر کو کراس کرا دیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تفاسیر لکھتی ہیں کہ بستر گرم رہا، زنجیر در ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، تو کہاں گئی وہ ٹائم اور اسپیس کی لمیٹیشنز؟ وہ سارا بیریئر کراس کرا دیا ہم نے اپنے بندے کو، جب ہم نے اس کی ولایت اور اس کی برتری اور اس کے مقام کو دکھانا چاہا۔ اور پھر یہ سارا کر کے اسی ان چند، اب پتہ نہیں لمحے ہیں وہ کیا ہیں، ہمارے پاس تو ٹائم کا کوئی گیج کرنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ٹائم اور جو اسپیس ہے اس کی تو بیریئرس کراس کر چکے۔ تو وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف بھی لے کر گئے، برکتوں والے مقامات بھی دکھا دیے، اور ہم نے بلایا کس لیے تھا؟ لنوری ہمیں آیا تیرا، اپنی آیتوں میں سے آیتیں دکھانے کے لیے، یعنی اپنی نشانیوں میں سے نشانی دکھانے کے لیے۔ یعنی اتنا سفر طے کرا دیا، کیا دکھانے کے لیے؟ اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی، وہ ہوا سمیع البصیر، حالانکہ ہم دیکھنے بہترین خدا، دیکھنے اور سننے والا۔ یہ پہلی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے پیغمبر کی ولایت تکوینی کے بارے میں پیش کی۔ دوسری مثال ہم سورہ نجم سے پیش کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو سورہ بنی اسرائیل میں پیغمبر کے اختیار کو، پیغمبر کی اتھارٹی کو، پیغمبر کی ولایت کو، یعنی ٹائم اور اسپیس کے بیریئر سے بہت آگے، ان سارے بیریئرس کو کراس کرا دیا، یہ ہے ہمارا نبی، یہ ہے ہمارا ولی، اور وہاں پر بلایا گیا ولی کو دکھانے کے لیے، آیت دکھانے کے لیے، یہ نوری ہے من آیاتنا۔ تب ولی کو کچھ ایسا ہی دکھایا ہوگا نا کہ جب ولی کے مرتبے کے مطابق ہوگا اور ولی کی حیثیت کے مطابق ہوگا، دکھانے والے کی بھی اور دیکھنے والے کی بھی حیثیت کے مطابق ہوگا، وہی تو نشانی دکھائی ہوگی۔ کوئی معمولی شاملی نشانی ہوتی تو وہ زمین پہ ہی دکھائی جا سکتی تھی۔ یعنی اتنا سفر طے کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور اس کے بعد اوپر آسمانوں کی طرف بلند کیا، لنوری ہے من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے نشانی دکھانے کے لیے، تو وہ نشانی اس مقام، اس حیثیت کی ہوگی، دکھانے والے کو بھی سوٹ کرتی ہوگی، دیکھنے والے کو بھی سوٹ کرتی ہوگی۔ دوسری آیت یہ دوسرا جو ہم مثال پیش کر سکتے ہیں وہ سورہ نجم سے. سورہ نجم کی 5 سے لے کر 18 تک مسلسل آیات ہیں جس کے اندر پیغمبر کی اس ولایت کا، اس اتھارٹی کا، اس مقام کا، اس منزلت کا بڑا خوبصورت تذکرہ کیا گیا. 5ویں آیت میں کہا وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقَوَى، اسے بڑی زبردست قوتوں والے نے پڑھایا ہے. اب آپ کہیں کہ بڑے پڑھے لکھے تھے، امی کا ایک عجیب و غریب مطلب نکال کر رکھ دیا لوگوں نے. اور قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقَوَى، اسے بڑی زبردست قوتوں والوں نے پڑھایا ہے. یہ اس کی ولایت تکوینی ہے، یہ اس کی یونیورسل اتھارٹی ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے علم کا ڈیریویٹو ہے. جو اللہ کا علم ہے اس اللہ نے اپنے علم میں سے اس کو علم دیا. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی جو آیت پڑھی کہ آصف بن برقیہ کے پاس کیا تھا، علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم، جس سے انہوں نے وہ کام انجام دیا کہ پلک جھپکی نہیں اور تخت بلقیس آ گیا. اور جس کے پاس وہ پڑھانے والا موجود ہو، جو مالک علم ہو، تو ارشاد ہو رہا وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقَوَى، اسے بڑے بڑی زبردست قوتوں والوں نے پڑھایا. 9ویں آیت میں کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَى، بس دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا. قربت کا عالم دیکھیے، ولایت کس چیز کو کہتے ہیں؟ قربت کے. علامہ راغب اصفہانی نے مفردات قرآن میں ولایت کے صیغے کو یا لفظ کو یا ٹرمنالوجی کو قربت کے معنی کے اندر اس کو بیان کیا ہے. تو اب وہ قربت کو بیان کیا جا رہا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَى، بس دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا. یعنی یہ اس کی ولایت کا مقام ہے، یہ اس کی اتھارٹی کا مقام ہے کہ وہ جو عالم مالک کل ہے اس کے ساتھ اس کی قربت کا یہ عالم ہے کہ فقط دو کمانوں کا فاصلہ. 18ویں آیت نے کہا لقد را من آیت رب ہل کبرا، بلا شبہ اس نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں دیکھی. سورہ بنی اسرائیل میں بھی کسی نشانی کو دکھانے کی بات کی، اور سورہ نجم میں لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، بلا شبہ بے شک اس نے اپنی رب کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی دیکھی. اب جسے رب بڑی نشانی کہہ دے، آیت الکبریٰ کہہ دے، رب آیت ربہ الکبریٰ اپنے رب کی بڑی آیت، تب ایک خدا موجود ہے، دو کمانوں کے فاصلے پر پیغمبر موجود ہے، اب تیسری ایک اور آیت کبریٰ ہے جسے دکھانے کے لیے پیغمبر کو بلایا گیا. اب یہ فیصلہ عقل کرے کہ وہ تیسری آیت کبریٰ کون سی ہے کہ جس کو دکھانے کے لیے پیغمبر کو اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. لقد را من آیت ربہ الکبریٰ، بلا شبہ اس نے رب کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی دیکھی، بہت بڑی نشانی. اور جس نشانی کو خدا بڑا کہہ دے تو اس کی مقام اور منزلت کا کیا 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 بات کی جا سکتی ہے. اب اگر آ کر میں اس مقام پر آئے ولایت کو دہراؤں، انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، فقط ولی تمہارا اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومن ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکاۃ دیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، وہاں پر اللہ ولی موجود ہے، نبی ولی موجود ہے، اور اس کے بعد ایک مقام پر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے لنوری ہے من آیاتنا، ہم نے ایک نشانی اس کو دکھائی، اور سورہ نجم میں کہا جا رہا ہے کہ لقد را من آیت ربہ الکبریٰ، بلا شبہ اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دیکھی. تو آیت ولایت میں اللہ نے اپنی جب ولایت کا تذکرہ کیا، نبی کی ولایت کا تذکرہ کیا، تو تیسرے کی ولایت کا تذکرہ کیا، کیا یہ وہی نشانی نہیں جسے دیکھنے کے لیے آسمانوں پر پیغمبر کو طلب کیا گیا؟ تیسری آیت جو مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے پیغمبر کی ولایت کے عنوان سے اور ان کی ولایت کے کو سمجھنے کے لیے، سورہ قمر. اختربت بت ساتا ون شق القمر، وہ سات آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا. اختربت ساتا، وہ وقت آ پہنچا، ون شق القمر، جب پیغمبر نے چاند کو شق کر دیا. یہ آپ دیکھیے اتھارٹی پیغمبر کی، یہ ولایت ہے پیغمبر کی کہ انگلی کے اشارے سے آپ نے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اب یہ اگر پیغمبر کی اتھارٹی ہے، کہنا پیغمبر کا کائنات پر تصرف ہے، تو اور پیغمبر اس طرح اولا بے تصرف ہیں، تو ذرا تصور کیجئے کہ ولایت امیر المومنین کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کہنا چاہیے، جہاں پر غدیر قم میں پیغمبر نے اپنی ولایت کو یہ کہہ کر کہا کہ جو میری ولایت میں ہے اس پر علی کی مولائیت ہے. یعنی یہ وہی علی کی مولائیت کو قبول کرے گا جو مجھے اپنی مولائیت کے لیے قبول کرے گا. یعنی جو مجھے ولی مانے گا وہ علی کو ولی مانے گا. تو یہاں پر جب ہم پیغمبر کی ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں تو آئے ولایت کے پیش نظر اور مقام غدیر پر اعلان ولایت کے پیش نظر ہمیں امام علی کی ولایت کی اتھارٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتھارٹی جو جناب علی مرتضیٰ کے پاس ہے. اب اس معاملے پر بھی بالکل دوبارہ میں دہرا دوں, کوئی ہوریزونٹل پوزیشن نہیں ہے بلکہ سب ورٹیکل ہے. علی کی یہ اتھارٹی ولایت خدا اور ولایت رسول سے ڈرائیو ہو رہی ہے. رسول ولی ہوا خدا کے حکم اور اس کی اتھارٹی سے, علی ولی ہوئے خدا اور پیغمبر کی اتھارٹی سے ان کی ولایت کو ڈرائیو کیا جاتا ہے, ڈرائیو ہو رہی ہے, اور پیغمبر نے ان کی ولایت کا اعلان حکم خدا سے کیا اور آئے ولایت قرآن نے اس کو اس پر سرٹیفائی کیا کہ یہ ہمارے ولی ہیں. اور پھر دیکھیے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم کی آیات پڑھی کہ جہاں ایک ولی نے دوسرے ولی کو بلایا ایک بڑی نشانی دکھانے کے لیے, اور آئے ولایت کے اندر اس تیسری بڑی نشانی کا تذکرہ بھی کر دیا. تو اہل تشیع میں بڑی کلیئرٹی ہے, ہمارے یہاں بڑی کلیئرٹی ہے اس بات پر کہ پیغمبر ایک ورٹیکل اتھارٹی کے تحت اللہ سے اتھارٹی ڈرائیو کرتا ہے, اور وہی ورٹیکل اتھارٹی کے تحت علی اللہ اور پیغمبر کی اتھارٹی سے اتھارٹی ڈرائیو کرتے ہیں. اور یہی جو ہے انبیاء کا اور آخر نبی آخر زماں کا اور امیر المومنین کا جو تصرف کائنات پر ہے, اور اس تصرف پر کائنات کے اس لیول کے تصرف کے اوپر کائنات کے ہم یہ کہتے ہیں کہ علی باقی انبیاء سے سوائے پیغمبر آخر الزمان کے سارے انبیاء سے افضل. نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ہے, خطبہ قاسیہ, جو جناب مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے, اس میں اس کا نمبر 190. اس خطبے میں جناب امیر المومنین, یہ ایک طویل خطبوں میں سے ایک ہے, جناب امیر المومنین نے ایک واقعے کو بیان کیا, اور اس واقعے میں آپ نے نزول وحی پہلے نزول وحی کے اس موقع کی ڈسکرپشن کو اس خطبے کے اندر آپ نے بیان کیا کہ کس طرح جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کیا صورتحال درپیش ہوئی. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ تاریخیں لکھتی ہیں کہ پیغمبر اپنی اعلان ولایت سے پہلے حرا کا سفر طے کیا کرتے تھے. بہت دفعہ آپ جا کر غار حرا میں رہتے تھے کچھ دنوں کے لیے, کچھ ہفتوں کے لیے, اور بعض اوقات تو ایک ایک مہینہ پیغمبر غار حرا میں رہ جایا کرتے تھے. تو ڈاکٹر علی شریعتی نے بہت خوبصورت جملہ اس کے اوپر لکھا کہ کاندھے پر ہاتھ میں جو کا تھیلا اور کاندھے پہ ننھا سا علی. جناب علی مرتضیٰ کی عمر اس وقت بمشکل 7 یا 8 سال کے اندر کی عمر ہے. تو ہاتھ میں جو کا تھیلا اور کاندھے پہ ننھا سا علی اور رسول کا حرا کا سفر. بہت خوبصورت یہ جملہ ہے, بہت ہی خوبصورت یہ جملہ ہے جناب ڈاکٹر علی شریعتی کا. اب وہاں جناب علی مرتضیٰ اس پہلی وحی کے آنے کی ایک واقعے کو اس ڈسکرپشن کو بیان کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَائِن, ایسا ہوتا تھا کہ اعلان رسالت سے پہلے ہر سال پیغمبر حرا میں کچھ عرصہ قیام کرتے تھے. فَرَا وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَائِن فَرَا أَرَاهُ وَلَا يُرَاهُ غَيْرِي فَرَاهُ وَلَا يُرَاهُ غَيْرِي, وہاں میرے اور ان کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہوتا تھا. یعنی پیغمبر جب حرا میں جا کر وقت صرف کرتے تھے تو پیغمبر کے ساتھ کون ہوتا تھا؟ کاندھے پر ننھا سالی, جسے کاندھے پر بٹھا کر آپ حرا کا سفر طے کیا کرتے تھے. جناب علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ بس وہاں میں اور پیغمبر, اور میرے علاوہ پیغمبر کو وہاں کوئی نہیں دیکھتا تھا, میں صرف ان کا واحد دیکھنے والا تھا. پھر ارشاد فرمایا یہ کون سا وقت تھا؟ وَلَمْ يَجْمَعُ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ وَخَتِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا. یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام پیغمبر کے گھر میں تھا, جہاں خدیجہ تھی اور ان کا تیسرا میں تھا. ابھی باہر نہیں نکالا اسلام کو, ابھی فقط 3 افراد کے درمیان میں یہ اسلام ہے. کہ ایک روز کیا ہوا کہ میں وہاں حرا میں پیغمبر کے ساتھ جب ہوتا تھا تو پیغمبر کی نبوت کی خوشبو سونگتا تھا, اور رسالت اور وحی کا نور دیکھتا تھا. ارا نور البہا وحی و رسالت ابا شما ریح نبوا, میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک نبی کی رسالت کی خوشبو اور اس کا نور, نور نبوت اور نور وحی, اور علی کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں, اور عمر کیا ہے 7 یا 8 سال. پھر امام ارشاد فرماتے ہیں لقد سمعت رنة الشیطان حين نزل وحی. ایک روز جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی. فقلت یا رسول اللہ ما هذه رنتو, میں پکار اٹھا یا رسول اللہ یہ کیسی چیخ ہے؟ فقال هذا شیطان, آئی سے میں نے عبادت ہی کہا علی یہ شیطان کی چیخ کی آواز ہے, آج وہ اپنی عبادتوں سے مایوس ہو گیا. پھر پیغمبر نے مجھے ارشاد فرمایا انکا تسمی ما اسمو وترا ما ارا, اے علی تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں اور وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. انکا الا انکا لست نبی, فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے, ولکنکا وزیر, لیکن تم اس معاملے میں میرا بوجھ بانٹنے والے ہو. وزیر کا مطلب ہوتا ہے وزر, وزر سے نکلا ہے, اور وزر کا مطلب ہے بوجھ بانٹنے والا, اس معاملے میں تم میرا بوجھ بانٹنے والے. پہلی وحی کا کہ نزول کا واقعہ جناب امیر المومنین حدیق آسیہ میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ چیخ کی آواز سنی ولقد سمعت رنة الشیطان حین نزل وحی, کہ جب چیخ کی آواز سنی شیطان کی جب پہلی وحی نازل ہوئی, فقلت یا رسول اللہ ما حاضر رنتا, یا رسول یہ کیا آواز ہے؟ فقال حاضر شیطان و آئی سے میں نے وعدت ہی, اے علی آج شیطان بس ہمت چھوڑ بیٹھا, مایوس ہو گیا, وہی آ گئی, آخری پیغمبر آ گیا, اس کے ساتھ ولی موجود ہے, پھر اب سلسلہ حفاظت چلتا رہے گا. پھر ارشاد فرمائے انکا تسمع ما اسمع و ترا ما ارا, اے علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں اور وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں, لیکن انکا الا انکا لست نبی, تم نبی نہیں ہو. یہ ہے تشیع کا عقیدہ, اور یہی ارشاد فرمایا ہمارے امام نے, اور یہی کہا پیغمبر نے کہ پیغمبر آخری نبی ہے, آخر الزماں. پیغمبر کی نبوت کے بعد کسی نبی نبوت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, اور یہی عین ایمان ہے. لیکن علی پر نبوت نہیں ہے, ہرگز بھی نہیں ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا ولیکن نکا وزیر, تو میرا بوجھ بانٹنے والا ہے, اور بوجھ کون سا ہے؟ رسالت کا بوجھ, نبوت کا بوجھ, اس پیغام کی ترسیل کا بوجھ. اسی خطبہ قاسیہ میں جناب علی مرتضیٰ نے ایک پیغمبر کی اتھارٹی کا ایک واقعہ بھی بیان کیا کہ جب کفار نے سے پیغمبر نے کہا کہ تو ہماری رسالت کو قبول کرو, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے, تو آپ اس کی ہمیں کوئی مظاہرہ کریں کہ واقعی آپ خدا کے نبی ہیں, تو جب آپ مظاہرہ کریں گے تو ہم پھر یقین کر لیں گے. تو پیغمبر نے پوچھا اچھا میں کیا مظاہرہ کروں؟ تو کہا کہ اچھا یہ جو درخت ہے نا آپ کے سامنے, اس درخت کو کہیں کہ یہ جڑ سمیت آپ کے پاس آ جائے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہر شے پر قادر ہے, اور اگر میں تمہارے لیے ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئیں گے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ ایسا کر کر تمہیں دکھا بھی دوں گا, لیکن خدا کی قسم میں تمہیں سے اکثریت کی لاشیں بدر کے کنویں پر بکھرے ہوئے دیکھ رہا ہوں, یعنی تم ایمان نہیں لاؤ گے, لیکن میں تمہارے سامنے اس ولایت کا, اس اتھارٹی کا, اس طاقت کا, اس اختیار کا مظاہرہ ضرور کروں گا. تو جناب امیر المومنین کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اشارہ کیا اور درخت اپنی جڑ سمیت اکھڑ کر آ کر پیغمبر کے سامنے ٹھہر گیا, اور اس کی کھڑکھڑاہٹ اور پرندوں کے پروں کی جو پھڑکھڑاہٹ سی آواز تھی وہ ज़ोरदार आवाज़ थी और बिल्कुल दरख्त झूलता हुआ जनाब रसूल खुदा के सामने आकर रुका, और कुछ शाखें रसूल के ऊपर उसकी थी और कुछ शाखें मेरे कंधे पर जा रही थी। जब कुरैश ने देखा तो बड़े तकब्बुर से कहा कि अच्छा आप उसे ऐसा हुक्म दें कि ये आधा यहाँ रह जाए और आधा वापस चला जाए। पैगंबर ने कहा अच्छा, पैगंबर ने हुक्म दिया कि आधा यहीं रहे और आधा वापस चला जाए। वो और ज़ोर की आवाज़ से वो आधा अपने मकाम पर चला गया। जब आधा अपने मकाम पर चला गया तो उस वक्त सरकशों ने फिर भी कबूल ना किया और कहा अच्छा अब ऐसा कीजिए कि ये जो आधा आपके पास रह गया ना, इसको कहें ये जाकर अपने आधे से मिल जाए। जनाब रसूल खुदा ने कहा कि मैं फिर ये मौजज़ा दिखा दूंगा, ये अथॉरिटी रखता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ईमान नहीं लाओगे। और पैगंबर ने इशारा किया, दरख्त अपने आधे से जाकर दोबारा मिल गया। इमाम इरशाद फरमाते हैं उस वक्त मैंने नारा बुलंद किया तकबीर का, फकुल तो अना, मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह फइनी अव्वला मोमिनुन बिका या रसूलल्लाह व अव्वला मन अकर्रा, मैं ए रसूल मेरी गवाही को कबूल कीजिए कि मैं पहला मोमिन हूँ और आपके इस अथॉरिटी पर ईमान लाता हूँ। वह अव्वल मन अकर्रा, और इस बात का इकरार करता हूँ, सबसे पहले मैं इकरार करता हूँ, बेअन्न शजरत फालता मा फालत, दरख्त ने वही किया जिसका आपने उसे हुक्म दिया, बे अम्र ला, और कैसे किया, खुदा के अम्र से किया। अब मैं यहाँ पर तस्दीकन बे नबूवत का, आपकी नबूवत की तस्दीक करता हूँ, वह इजलाओ लन ले कलमात का, और मैं आपके कलाम की और आपके कलमों की जलाल की गवाही देता हूँ। जनाब अमीर उल मोमिनीन फरमाते हैं कि मैं उस वक्त रसूल की तस्दीक करने में मशगूल हो गया, लेकिन वो जो सामने खड़े हुए मुतकब्बिर कौम थी, फ़काल कौमों, वो पुकार उठी बल साहरुन का जाबुन अजीब उस सहरे खफीफुन फी है, तुम तो पक्के जादूगर हो और हम अच्छे खासे झूठे भी लगते हो, कैसा तुमने जादू दिखाया, अजीब उस सहरे खफीफुन फी है और कितनी तेजी के साथ तुमने दिखाया, हल सदक का फी अमरिका इल्लाओ मिसले हाजा, अरे कौन है जो तुम्हारी इस जादूगरी की बातों के ऊपर तुम्हारी नबूवत की तस्दीक कर दे सिवाय उसके जो तेरे साथ खड़ा हुआ है। यानी कुफार ने पैगंबर की उस अथॉरिटी के इजहार के बाद भी आपकी रिसालत को नहीं माना और रिसालत को कहा बल साहरुन कज़ाबुन अजीब सहरे खफीफुन फी है, ये कैसा साहर है और कैसा झूठा है, कैसा इसने सहर दिखाया और खफीफुन फी कितनी तेज़ी के साथ और कितनी जल्दी से दिखा दिया। अब हम तो इसे नहीं मानते, लेकिन उससे पहले जनाब अमीर उल मोमिनीन नारे तकबीर बुलंद कर चुके थे, रसूल की सदाकत की गवाही दे चुके थे, तस्दीकन बे नबूवत का व इजलालन बे कलमात का पुकार चुके थे, तो उन्होंने जवाब दिया हल युसद्दिकु का फी अमरिका इल्ला मिसले हाजा, हम तो तस्दीक नहीं करते, तेरी तस्दीक इस जैसे करेंगे जो तेरे साथ खड़े हुए हैं। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि मैं रसूल की तस्दीक करने वाला हूँ, मेरे अलावा वो नहीं करेंगे, लेकिन जो साथ खड़ा है पैगंबर के वो पैगंबर की तस्दीक करेगा। अब खुतबा कासिया में जो इस वाक़े का जनाब अमीर मोमिनीन ने रकम किया, जो बयान किया, उसके बाद जहाँ कुफार कह रहे हैं कि हम नहीं तस्दीक करते, हम तो इसे सहर और जादू ही समझते हैं, क्योंकि दिल के अंदर खोट था, सरसाला तो पैगंबरी को मानना ही नहीं चाहते थे, तो कहा कि हल युसद्दिकु का फी अमरिका इल्ला मिसले हाजा, कौन तस्दीक करेगा इन बातों की, इस सहर जादू की, सिवाय उसके कि तेरे साथ खड़ा है। تو وہاں پر کافروں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ علی تصدیق رسالت کے مقام پر ہیں، علی پیغمبر کے اس پیغمبری اور آپ کی اس ولایت کی تصدیق کرنے والا ہے، اللہ مثل ہذا کا میری طرف اشارہ کیا، بس ان جیسے، یہ جو کھڑا ہے نا یہی کرے گا تصدیق، ہم تو نہیں کریں گے. اللہ اکبر. سورہ رات کی آخری آیت، رسول کی رسالت کی تصدیق کے لیے اللہ کو ایسے گمراہوں یا اور دوسرے لوگوں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور محمد رسول اللہ کہنے والے مجموعوں کی ضرورت نہیں ہے. سورہ رات کی آخری آیت میں جب اس نے اپنے رسول کی رسالت کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جب لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں تو مرسل نہیں ہے، تو رسول نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہے. قل، کہہ دے رسول، قل کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تمہارے اور میرے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اور وہ مومن، ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس علم کتاب موجود ہے، کوئی مانے نہ مانے، قبول کرے یا نہ کرے، تجھے پیغمبر سمجھے نہ سمجھے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ تو پیغمبر نہیں ہے، تو رسول نہیں ہے. کہے قل، تم کہو، حکم ہے، آمر کا صیغہ ہے، پیغمبر کو حکم دیا، کہو کون ہے خدا کی پیغمبر کی رسالت کا گواہ، کون ہے رسالت کی تصدیق کرنے والا. قل، کہو، کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، دو گواہ کافی ہیں، ایک خدا شہید ہے اور گواہ ہے، اور دوسرا وہ ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب اس کتاب کے علم رکھنے والے کو، یعنی پہلے وہ کافر کے چکے کہ تیری تصدیق کون کرے گا، وہ اللہ مثل ہذا جو تیرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وہ تصدیق کرے گا جس کے پاس علم کتاب ہے. اب یہاں بھی تین ہستیوں کا تذکرہ کر دیا کہ پیغمبر تم اس بات سے نہ گھبراؤ کہ کافر مکر رہے ہیں، رسالت کو نہیں مانتے، دو گواہ تمہارے پاس موجود ہیں، ایک خدا گواہ ہے اور ایک وہ جس کے پاس عندہ علم الکتاب ہے. اب اس آیت کو آپ رکھیں برابر میں آئے ولایت کے، انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و ہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، نبی تمہارا ولی ہے، اور وہ مومن تمہارا ولی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. اب اس آیت میں تین ہستیوں کا تذکرہ کیا ولایت کے اس کینوس کے اوپر، اب یہاں پر سورہ رات کی آخری آیت کے اندر پیغمبر کی تصدیق کے مقام پر جب اللہ نے گفتگو کی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ کہتے رہے کافر کہ تو رسول نہیں ہے نہیں ہے، قل کہہ دے کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، دو گواہ کافی ہیں میری رسالت حالت کے لیے، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس علم کتاب. اب وہ کون ہے جس کے پاس علم کتاب ہے؟ دیکھیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا سلمان کے وزیر آصف بن برقیہ، جو آپ کے چچیرے بھی تھے، ان کے پاس کیا تھا؟ عندہ علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم، کتاب میں سے علم، پوری کتاب کا علم نہیں تھا، کتاب میں سے علم پر اتھارٹی یہ تھی آصف بن برقیہ کی کہ چشم زدن میں، پلک جھپکتے میں، تخت بلقیس، پتہ نہیں کون سی مسافت سے اٹھا کر لائے اور سلمان کے سامنے حاضر کر دیا پلک جھپکی. یہاں عندہ من الکتاب کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جب پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابہا، اب اہل سنت کے عظیم علماء، علامہ سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں، مغازلی نے مناقب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے، قندوزی نے ینابع المودہ میں، اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے عالموں نے اس آیت میں ومن عندہ علم الکتاب کہا، یہ جناب علی مرتضیٰ کی طرف یہ آیت اشارہ کر. اب یہ علم کتاب کا رکھنا جناب امیر المومنین کی یونیورسل اتھارٹی کو، ولایت کی یونیورسل اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے. یعنی وہاں سلیمان اور آصف بن برقیہ کی اتھارٹی جو تھی چشمِ زدن میں تخت بلقیس اٹھا کر لے آئے، اور وہاں کیا تھا؟ اندہو علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، لیکن جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اس کی ولایت کا عالم یہ ہے کہ وہ پیغمبر آخر الزمان جو ایک کم 1,24,000 نبیوں کے سر کا تاج ہے اس کی ولایت کی تصدیق کرتا ہے. یہ علی کی ولایت کا کمال ہے، یہ ہے ولایت، پیغمبر کی ولایت، جناب امیر المومنین کی ولایت، اور سلسلہ ولایت اولاد امیر المومنین میں قیامت تک کے لیے خدا کی نمائندگی کے ایک ذریعے اور طریقے کے طور پر جاری اور ساری رہے گا. جناب امیر المومنین کی ولی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مستقبل کی تاریخ اس کی آنکھوں کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہوتی. جب سفین کی طرف جا رہے تھے جناب امیر کوفے سے شام کی طرف، ایک مقام پر رکے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی زمین ہے. لوگوں نے اس زمین کا نام بتایا، جو بھی نام پرائز تھے، ناصریا، نیمناوا، غاصریا، کربلا. آپ نے اس زمین پر ٹھہر کر دو رکعت نماز پڑھی. یہ نماز شکرانے کی تھی، حاجت کی تھی؟ اس کا جواب تو امام ہی دے سکتے ہیں. اگر حاجت کی تھی تو یہ کہا ہوگا پروردگار اس زمین پر جو ہماری آزمائش ہونے والی ہے، لیبلونی، جہاں ہماری آزمائش ہوگی اس آزمائش کو ہمارے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. یا پھر شکر کی نماز پڑھی ہوگی کہ شکر ہے تو نے ہمیں اس قابل سمجھا، اس مقام پر پہنچایا کہ ہم اس زمین پر اپنا خون بہائیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قیامت تک کے لیے قائم اور دائم ہو جائے گا. دو رکعت نماز پڑھی جناب امیر المومنین نے اس زمین پر. اس کے بعد آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، مضبوطی کے ساتھ ہاتھ مار کر آپ کہا آپ نے، اے ابو عبداللہ ثابت قدم رہنا، اے ابو عبداللہ ثابت قدم رہنا، اے ابو عبداللہ ثابت قدم رہنا. کیا کہنے اس سعادت مند بیٹے کے جس کی ثابت قدمی تو زمین و آسمان میں مثل بن گئی. اور کیا سعادت ہے اس فرما بردار بیٹے کی کہ جب ہمارے ساتھ میں پہنچا پوچھا کہ ایک بیٹا شہید ہوا وہ بھی علی، دوسرا شہید ہوا وہ بھی علی، دربار میں آیا وہ بھی علی، کہ سارے علی. تو امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ کہ میرے اگر 100 بیٹے بھی ہوتے تو 100 کے 100 علی ہوتے. یہ اپنے باپ کو ایسا زبردست خراج تحسین ہے ایک فرما بردار بیٹے کا، ولی ابن ولی، جو خود بھی ولی ہے، جو خود بھی امام ہے، اور ولی ہی ولی کے مقام کو جانتا ہے، امام ہی امام کی حیثیت کو پہچانتا ہے. یہ وہ گریٹیٹیوڈ ہے امام حسین علیہ السلام کا اپنے والد گرامی کے لیے کہ ہر بیٹا آپ کا علی ہے. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام اپنی امتحان گاہ میں پہنچ گئے. چوتھی محرم سے فوجوں پر فوجیں، دستے پہ دستہ، یہاں تک کہ حر کو ایک بار عمر سعد سے پوچھنا پڑا کہ تو نے میدان کو، اس دشت کو اتنی فوجوں سے بھر دیا کہ لگتا ہے تو فرزند رسول کو سانس بھی لینے نہیں دینا چاہتا. فوجیں قریب سے قریب آ رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد پانی کی بندش، چوتھی محرم سے پانی کی بندش شروع ہو چکی تھی. اب جو بھی پانی آتا تھا وہ لڑائی کے ذریعے سے آتا تھا. دستے جاتے تھے امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے، کبھی بریر حمدانی جا رہے ہیں، کبھی ज़ुहैर इब्ने क़ैन जा रहे हैं, कभी जनाब अब्बास जा रहे हैं, और वो टोलियों की शक्ल में जाते थे, और जो भी घाट पर पहरेदार होते थे उनको बज़ोर ताकत हटाया जाता था, पानी से मशकें भरी जाती थीं और लाई जाती थीं। चौथी मुहर्रम से ये सिलसिला जारी हुआ और सातवीं मुहर्रम को घाट पर ऐसा पहरा लगाया गया कि फिर उसके बाद पानी की कोई तरसील ना हो सके। सातवीं मुहर्रम वो दिन है जब हुसैन के ऊपर मुकम्मल पानी की पाबंदी हो गई, और उसके बाद उस सहरा की चिलचिलाती हुई धूप, तपती हुई ज़मीन और छोटे बच्चों का बिलबिला बिलबिला कर अल अतश की सदाएं बुलंद करना, अल्लाहु अकबर, तसव्वुर नहीं किया जा सकता उस तकलीफ के आलम का, उस आजमाइश और इम्तिहान का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक खट्टा बहुत सारी आजमाइशें दी, आपने इम्तिहान दिया खौफ का, भूख का, नुक्स अम्बाल का, नुक्स समरात का, जान का, सारे इम्तिहान एक वक्त हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। शबे आशूर जब आपने अपने दोस्तों को चिराग बुझा कर कहा कि चले जाओ, और कोई नहीं गया, और फिर उसके बाद सब ने अपनी अपनी दिलावरी की तकरीरें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने की, तो आपने सबको बहिश्त की बशारत दी। अल्लाहु अकबर, ये जुमला मैंने कितने आराम से कह दिया और आपने कितने आराम से सुन लिया। बहिश्त की बशारत दी, आपको ये इख्तियार है कि आप बहिश्त की बशारत दे सकते हैं। ये इख्तियार क्या है? हुसैन की विलायत। ये की इख्तियार क्या है? ये हुसैन की यूनिवर्सल अथॉरिटी। ये इख्तियार क्या है? ये हुसैन की उस अल्लाह के साथ कुर्बत जिसके लिए आप गर्दन कटाने मैदान में पहुंच गए, करबला के दश्त में आ गए। आपने बहिश्त की बशारत दी, जिनको बशारत दी उन्होंने किस तरह उसे कबूल किया? कोई शक था? नहीं, जो साथ आए थे उन्हें पता था कि ये किस मकाम और मंजिल पर फाइज हैं। इन्हीं के पास है जन्नत का परवाना, इन्हीं का अख्तियार है उस बहिश्त में दाखिल कराना। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलायत है। कहा मैंने तुम्हें जन्नत की बशारत दी, जाओ अपने अपने काम कर लो। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब बच्चे भी जमा हो गए। अब करबला में जो आप काफिला लाए थे उसमें 10 साल, 11 साल, 12 साल, 14 साल, और फिर जनाब अली अकबर 18 साल, इस उम्र के बच्चे भी थे। 6 महीने का बच्चा था तो फिर 10, 12 और 14 और 18 साल तो उनका क्या तस्करा करें। 6 महीने का बच्चा भी इस करबला किस मख्तल में अपनी कुर्बानी दे गया। जनाब कासिम ने, जिनकी रिवायतें मकातिल उम्र 14 साल लिखती हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दूसरे नंबर के बेटे, उन्होंने अपने चचा से पूछा कि चचा कल मुझे भी शहादत का मौका मिलेगा? बड़े शौक से बच्चे ने कहा, चचा कल मुझे शहादत का मौका मिलेगा? क्योंकि चचा जन्नत की बशारत दे चुके थे। आपने कहा हाँ, तुम्हें भी शहादत का मौका मिलेगा। फिर इमाम ने एक बड़ा अजीब सवाल किया उस बच्चे से, अच्छा कासिम बताओ कि तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है? बच्चे ने कहा, चाचा शहद से भी ज्यादा मीठी। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के यतीम को सीने से लगा लिया। क्या तरबियत है वलियों के खानदान की कि 14 बरस का बच्चा भी कहता है कि मेरे नज़दीक मौत, अगर वो हक पर जान को कुर्बान किया जाए तो मौत शहद से ज्यादा शीरी। अजीजान ग्रामी, वो दश्ते करबला का मख्तल सज गया, अंसार हुसैन कुर्बान हो गए, औलाद अमीर मोमिनीन गुजर गई, औलाद इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम यक्के बाद दीगरे मैदान की नजर होने लगे। यहाँ तक के 14 साल का कासिम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर मैदान की तरफ रवाना हुआ। एक बार आपने उसे पुकार कर कहा, वापस आओ। जनाब कासिम वापस आए, आप उसे लेकर खेमे में आ गए और अपनी भाभी से कहा, आप भाई के लिबास और तबरुकात लाई हैं? कहाँ?
قاسم کو تبرکات امام حسن سے آراستہ کر دیجئے.
قاسم کو امام حسن علیہ السلام کی آبا اڑا دی گئی، امام حسن علیہ السلام کی دستار ان کے سر پر رکھ دی گئی. اس کے بعد نظر بھر کر اپنے بھائی کے بیٹے کو دیکھا، ایسے جیسے بھائی بھائی کو دیکھتا ہے. آج امام حسین علیہ السلام کو اپنے بھائی کی جتنی ضرورت ہے اس کا احساس آپ کو ہے، اور اس کا احساس امام حسن علیہ السلام کو بھی تھا جب آپ زہر سے اپنے منہ سے وہ کٹے ہوئے ٹکڑے اگل رہے تھے، جگر کے ٹکڑے اگل رہے تھے. تو اس وقت آپ نے اپنے بھائی سے کہا تھا، بڑی آرزو تھی میری کہ میں تمہارے ساتھ کربلا میں شریک ہوتا، تمہاری مدد کرتا حسین. میں اس خواہش کو لے کر جا رہا ہوں، لیکن میرے بیٹے کربلا میں میری نیابت کریں گے. بس انہیں اپنا بھائی سمجھ کر، بھائی کے قائم مقام سمجھ کر مقتل کی طرف بھیج دینا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بیٹے کو سواری پر سوار کیا. مقاتل لکھتے ہیں کہ دو سوار ایسے ہیں کربلا کے کہ جنہیں آپ نے ہاتھ سے لگام پکڑ کر، رکاب تھام کر بٹھایا گھوڑے پر. ایک آپ کا 18 برس کا بیٹا علی اکبر، اور ایک بھائی کی نشانی قاسم بن حسن. اور یہی وہ دو شہید ہیں جن کے آپ گھوڑے کی لگام پکڑ کر دیر تک میدان میں مقتل بن کے ساتھ ساتھ گئے. جیسے اپنے بیٹے کو چھوڑنے گئے تھے، اس طرح اپنے بھائی کے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے امام حسین علیہ السلام مقتل تک گئے. بچے نے کہا چاچا آپ واپس چلے جائیے، تیر چل رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچ جائے گا. امام حسین علیہ السلام خیمے میں آ گئے، اس اونچے مقام پر جا کھڑے ہو کر آپ شہیدوں کی لڑائی دیکھتے تھے، ان پر حملے دیکھتے تھے، ان کی گرتی ہوئی لاشیں دیکھتے تھے. ہائے، قاسم بن حسن نے تلوار نکالی، حسن کی شجاعت کا مظاہرہ کرنا شروع کیا. یک کے بعد دیگرے آپ سے لوگ مقابلہ کرنے آتے رہے، اور آپ ان کو میدان میں واصل جہنم کرتے رہے، یہاں تک کہ بہت طاقتور لوگ اکٹھا ہو کر جناب قاسم کے سامنے آ گئے. آپ نے آواز دی، بھابھی بچے کے حق میں دعا کرو. جناب فرمانے خالی کی بارگاہ میں سر کو جھکایا اور یہ دعا نہیں کی، پروردگار میرے بیٹے کو بچا لے، بلکہ یہ دعا کی، پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے. ہائے، بس تھوڑی دیر کی بات ہے، بچے نے آواز دیا، اماں ادریکی چچا میری مدد کے لیے آئیے. ہائے حسین، ہائے حسین. جب آپ نے قاسم کی آواز سنی، آپ کو ایسے محسوس ہوا جیسے بھائی نے بھائی کو پکارا ہو. بے اختیار نیام سے تلوار نکال لی، فوجی اشیاء پر جھپٹے، ادھر سے آپ نے حملہ کیا، ادھر سے جناب عباس نے حملہ کیا. ارے دو شیر جب فوجوں پر جھپٹے، دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف بھاگنے لگی. ہائے قاسم بن حسن کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو گیا.